أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. علم عرفان کے تعارف اور آشنائی کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس کی بارہویں نشست ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج گفتگو جو ہے وہ اس منزل پہ پہنچی ہے کہ اب ہم عرفان کی ابتدائی منازل میں قدم رکھ رہے ہیں کہ جس کی سیر، یوں کہوں کہ سیر و سلوک جو ہے شیخ متحری ہمیں کرا رہے ہیں، اور بحث کا آغاز پہلی منزل یا ابتدائی منزل سے ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ چیز کہ جس کو عرفا نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ پہلی منزل وہ ارادہ ہے. ارادہ در حقیقت باب افعال میں ہے. ارادہ یرید و ارادہ، یعنی دل کی توجہ اور چاہنے کا نام ہے. صرفاً کسی چیز کو از روح اطلاع، انفارمیشن کی سطح سے دیکھنے اور اسے چاہنے کا نام نہیں ہے. آپ کبھی پانی کو دیکھتے ہیں تو کبھی پانی پینے کی خواہش آپ میں پیدا نہیں ہوتی. ممکن ہے معمولی سے کوئی خواہش پیدا ہو، لیکن یہ خواہش ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کو عمل کی منزل پہ لے آئے. آپ کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں، اچھی لگتی ہے آپ کو، لیکن یہ دیکھنا جو ہے، یہ جو آنکھوں کے ذریعے سے انفارمیشن آپ کے دماغ کو ملی ہے، یہ انفارمیشن آپ کو عمل کی طرف نہیں لے کے نہیں جاتی کہ میں اس گاڑی کو خریدوں، یا کوئی مکان اچھا لگا آپ کو، اچھا لگا. یہ آنکھوں کے ذریعے سے جو امیج آپ کے ذہن میں گیا، یہ علم جو حاصل ہوا، انفارمیشن جو آپ کو ملی، یہ صرف اطلاع ہے، انفارمیشن ہے، آگاہی ہے. یہ آپ کو عمل کی منزل پہ نہیں لے آتی. ارادہ در حقیقت وہ انفارمیشن ہے کہ جو انسان کو عمل کی منزل پہ لے کے آتی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اول و درجات حرکات العارفین، عارفین کی حرکت، عارفین کا ٹریول، عارفین کا در حقیقت خدا کی جانب سفر. ما یسمونہ ہم الارادہ، کہ پہلی منزل کو، پہلے قدم کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو خود ارادے کا نام دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ما یؤترى المستبصر بالیقین البرہانی او الساکن النفس الی العقد الایمانی. وہ کیا ہے؟ وہ مستبصر ہے جو طلب بصارت کرنا چاہتا ہے، جو حقیقت و آگاہی تک پہنچنا چاہتا ہے، یقین برہانی کے ساتھ، یا اس کا نفس جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ایک ایسا عقد اور ایک ایسی گرہ باندھ لے کہ وہ اس کی طرف دوڑا چلا جائے. آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، یہ آپ کے نفس میں ایمانی طور پر، عملی طور پر جو ہے وہ گرہ نہیں مانتا ہے کہ آپ فوراً اس کی طرف چلے جائیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، فوراً جو ہے نا اس کی طرف آپ لپکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ عقد ایمانی ہے. وہ در حقیقت ایک عقد، ایک تعلق ہے خاص. اور وہ کیا ہے؟ من الرغبت فی اعتلاق العروۃ الوثقی فیتحرک سره الی القدس لینال من روح الاتصال. کہ وہ جو اثر برہان یا تعبد یا ایمان کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس عروۃ الوثقی. عروۃ الوثقی یعنی وہ مستحکم رسی کی جس کو پکڑ کر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تاکہ حقیقت تک جو ہے وہ آپ پہنچ سکے. اس وقت جو اس کی روح ہے وہ متصل ہو جاتی ہے عالم حقیقت سے. پس ارادہ، خوب یہ تو اس کی فنی تعبیر، تعریف تھی، اور یوں کہوں کہ عرفا نے بیان کیا آسان الفاظ میں. ارادہ در حقیقت انسان کا وہ عزم راسخ ہے کہ جو اس کے یقین یا کسی تعبد اور عبادت کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے، تاکہ وہ کسی مستحکم چیز کو تھام کر اپنے آپ کو اس مستحکم چیز کے توسط سے حقیقت تک پہنچا دے. اس کو ارادہ کہا جاتا ہے. اور یہ ارادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مختلف نوعیت سے ہمارے سامنے آتا ہے. ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے، دیکھتے ہیں، انفارمیشن آتی ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں ان کی طرف لپکیں، بڑھیں، انہیں حاصل کریں، انہیں اپنی زندگی میں لے جائیں. یہ وہ ارادہ ہے جو شوق اور رغبت کی وجہ سے آتا ہے. اچھا، یہاں جو چونکہ ہم دینی تناظر میں بات کر رہے ہیں تعبد اور ایمان کی، تو تعبد اور ایمان کی اپنی ایک خاص اصطلاح ہے. میں اس کو اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ چھوٹی سی عبارت ہے، لیکن اس میں کئی پیچیدگیاں ہیں جن کو واضح ہونا چاہیے.
تعبد کیا ہے؟ وہی در حقیقت حالت بندگی اور عبودیت کو اختیار کرنے کا نام ہے. تشیع در حقیقت یعنی کردار علوی میں ڈھل جانے کا نام ہے. تعبد حالت بندگی کو اختیار کرنے کا نام ہے. ایمان وہ خاص تعلق، وہ خاص رشتہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے. اگر اس ایمان کو عمومی معنی میں، دنیاوی معنی میں لیا جائے تو انسان کا ایمان ہوتا ہے بہت سی چیزوں پر. مثلا انسان کا ایمان ہے کہ میں محنت کروں گا کامیاب ہو جاؤں گا، اگر میں محنت نہیں کروں گا اسے یقین ہے کہ میں ناکام رہوں گا. یہ ایمان دنیاوی ہے. لیکن ایمان دینی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو انسان کو اخروی فوائد کی طرف، خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ تو وہ ہے. لیکن ہم عام دنیا میں جب بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک خاص ایمان رکھتا ہے، اس ایمان، اس کوشش، اس فیت کے نتیجے میں وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر اولین منزل جو سیر و سلوک کی بیان کی گئی ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے، بالقوة، بالفعل موجود ہے. بالقوة یعنی پوٹینشیل آپ میں موجود ہے. مثلا آپ جتنے افراد بیٹھے آپ سب میں پوٹینشیل موجود ہے مجتہد بننے کی. بالقوة آپ مجتہد ہیں، ٹھیک ہے، بالقوة مجتہد ہیں، یعنی آپ میں صلاحیت ہے کہ اگر آپ ایک پروسیس کے تحت پڑھیں گے لکھیں گے آپ مجتہد بن جائیں گے. بالفعل کب بنیں گے آپ مجتہد؟ کہ جب آپ اس پروسیس کو کمپلیٹ کر لیں گے آپ بالفعل ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ یہ جو عرفان کی حقیقت ہے کہ انسان خدا سے متصل ہو، خدا تک پہنچے، یہ بالقوة ہر انسان میں موجود ہے. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، ہر انسان میں موجود ہے. اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ عرفا ایک اصول کو بیان کرتے ہیں، ایک فارمولہ ہے، النہایات ہی الرجوع الی البدایات. کہتے ہیں کہ النہایات، نہایت یعنی پایان، یعنی اینڈ، آخری منزل، وہ بازگشت ہے اپنے اصل اور اپنے آغاز کی جانب. یعنی اس کو عام الفاظ میں یوں کہوں، جو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جتنا اپنی فطرت کی طرف لوٹے گا، جتنا اپنی حقیقت کی طرف لوٹے گا، جتنا وہ اپنی نورانیت کی طرف لوٹے گا، وہ اتنا ہی زیادہ انسان کہلائے جانے کا حقدار ہے. انسان اس دنیا میں آتا ہے اور پھر آنے کے بعد کیا ہے، وہ گناہوں میں، مادیت میں، خواہشات میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک انسان کیا ہے، اس کا جو نہایت ہے، جو منزل خدا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے تو اس کو کیا رجوع کرنا ہوگا، بدایت کی طرف، آغاز کی طرف، اسٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف. وہ گناہوں سے پاک آیا تھا، اسے گناہوں سے پاک جانا چاہیے. وہ فطرت خدا کے ساتھ آیا تھا، اسے فطرت خدا کے ساتھ جانا چاہیے. وہ معصوم آیا تھا، اسے معصوم جانا چاہیے. وہ متخلق بے اخلاق اللہ کا عہدہ لے کے آیا تھا، اسے اخلاق الہی اور صفات الہی سے اپنا کو مزین کرنا چاہیے. وہ خلیفہ خدا تھا، اس کو نفخ الہی، اس میں روح الہی پھونکی گئی تھی، اس کو اسی کو لوٹنا چاہیے. صحیح، یعنی ایک انسان کامیاب وہ ہے کہ جو جتنا اپنے اینڈ کی طرف بڑھے گا وہ در حقیقت اپنے آغاز کی طرف بڑھے گا. انسان کا آغاز کیا ہے؟ انا للہ. یہ کیا ہے؟ یہ پایان ہے در حقیقت. لیکن یہی انسان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. وہ الیہ راجعون، یہ آیت در حقیقت اس یوں کہوں کہ اس عرفانی اصول کی بہترین تشریح ہے کہ النہایات ہی الرجوع الی البدایات. اگر آپ سے کہا جائے کہ اس قانون عرفا کی تشریح کیجئے تو آپ کہیں گے کہ اپنے انجام تک پہنچنا جو ہے اپنے آغاز کی طرف لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے. خوب، میں خدا کی طرف سفر کر رہا ہوں، لیکن خدا کون ہے؟ یہ اینڈ نہیں ہے، یہ میری ابتدا تھی، یہاں سے میرا سفر شروع ہوا تھا. میں انا للہ کی منزل پہ پہلے ہوں. میں معصوم آیا تھا، گناہ سے پاک آیا تھا، خطا سے پاک آیا تھا، اسلام کی فطرت پہ آیا تھا، انسان بن کے آیا تھا، وغیرہ وغیرہ جتنی صفات ابھی میرے کچھ میں نے بیان کی ہیں، ان سب کی طرف لوٹنا جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ در حقیقت کیا ہے. عید کیوں کہا جاتا ہے عید فطر کو، آدھا یہ عید و عیدن، ایک اس کا سبب یہ ہے کہ انسان لوٹتا ہے، لوٹتا ہے یعنی اپنی اصل کی طرف، گناہوں سے پاک ہونے کی طرف. اس لیے شب عید کو بزرگ ترین شبوں میں قرار دیا گیا ہے، شب استغفار قرار دیا گیا ہے، شب قدر کے لیول کی کو اس کو درجہ قرار دیا گیا ہے کہ اس دن جو ہے وہ انسان جو ہے اپنے خدا کے ہاں اگلے دن جا کے اپنا رپورٹ لیتا ہے، اپنا نتیجہ لیتا ہے، اپنے کارناموں پر داد لیتا ہے خدا سے. تو وہاں پہ کیا ہے، آدھا یہ تو ایدن، یعنی انسان لوٹ رہا ہے اپنے اصل کی طرف. خداوندہ میں نے پاکیزگی سے اپنا سفر شروع کیا تھا، اب میں رمضان، ماہ رمضان کے اختتام میں پاکیزگی کی جانب لوٹ رہا ہوں، توبہ کی جانب لوٹ رہا ہوں. اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ اپنے انجام کی طرف لوٹنا جو ہے وہ اپنی بدایت اور اپنے آغاز کی طرف لوٹنا ہے. اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دو طریقوں سے ممکن ہے. اس کو جیومیٹریکل انداز سے اگر آپ دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ ایک سیدھی لائن کو فرض کیجئے، ایک سیدھی لائن ڈرا کریں آپ، ٹھیک ہے. ادھر دیکھیں، یہ سیدھی لائن خط مستقیم آپ ڈرا کریں، ٹھیک ہے نا، خط مستقیم. اور یہاں سے ایک چیز چلنا شروع ہوتی ہے، چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے اور مثلا یہاں تک پہنچتی ہے. مثلا 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ، مثلا وہ 75 کلومیٹر تک پہنچتی ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ واپس اپنی اصل اور اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف، یہ جسے بدایت کہا جاتا ہے، اس طرف لوٹ جاتی ہے. کہتے ہیں یہ اس قانون کے مطابق درست ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کو فلسفے کی نگاہ میں ایکسکلریشن کو روکنا ہے. یعنی آپ ایک چیز، ایکسکلریشن کیا ہے، وہ اسپیڈ ہے، وہ رفتار ہے آپ کی. جب آپ بریک لگاتے ہیں تو آپ اپنی اسپیڈ کو، اپنی موشن کو روکتے ہیں، ریسٹ پوزیشن میں آتے ہیں یا سلو پوزیشن میں آتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے آپ ٹرن لے کر اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کو تخلل در حرکت کہا جاتا ہے فلسفی زبان میں، یعنی موشن میں ایک رکاوٹ آ گئی ہے کہ آپ یہاں تک آئے تھے، یہاں پہ اسٹاپ کیا آپ نے، پھر یہاں سے آپ نے اپنے گاڑی کو موڑا اور آپ دوبارہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف آ گئے. یہ ٹھیک ہے کہ اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف آیا ہے، لیکن اس کو فلسفے کے زمانے میں کہا جاتا ہے آپ نے اپنی موشن توڑی، آپ نے اپنا ایکسکلریشن توڑا ہے، آپ نے اپنی اسپیڈ کو کم کیا. نہیں، اسپیڈ کم نہیں کرنی ہے آپ نے، آپ نے جو ہے اپنی بدایت، اپنے آغاز کی طرف لوٹنا ہے، در حال ہی کہ آپ نے اپنے انجام کی طرف جانا ہے. خوب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دوسری، اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ تخلل واقع ہوتا ہے، کہ اس میں سکون آ جائے گا، اس میں اسٹاپ آ جائے گا، اس میں ایک فاصلہ آ جائے گا بریک لگانے میں. دوسرا یہ کہ ابھی جو ہے یہ یہاں جا رہا تھا، ایک سمت سے اب بالکل ہی دوسری سمت کی طرف جا رہا ہے، تو یہ دو الگ الگ سمتیں ہو گئی ہیں. بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ ہو رہی ہے؟ ہو. دوسری حرکت کہتے ہیں کہ منحنی کرو میں ہونی چاہیے، سرکل کی صورت میں ہونی چاہیے، گول دائروی صورت میں ہونی چاہیے. اس میں جو ہے نا بہترین صورت میں آپ فرض کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دائرے کی حرکت کو فرض کیجئے، ایک جو ہے ایک دائرہ فرض کیجئے، اور مثال کے طور پر یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے رائٹ ہینڈ سے اس نے چلنا شروع کیا اور یہ چلتے 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 بالکل جب 90 ڈگری پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اپنے مبدا یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ سے دور ترین نقطے میں آ جائے گا. پہلے یہاں تھا، یہاں سے چلنا شروع کیا، دور ہوا دور ہوا دور ہوا، 45 ڈگری پہ پہنچا، دور ہو گیا. پھر اس نے یہاں آگے بڑھنا شروع کیا، 90 ڈگری پہ آ گیا. یہ کیا ہوا، یہ سب سے زیادہ دور کون سا نقطہ ہے، کہ جب بالکل مد مقابل صورت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ جب چلنا شروع کرے گا بغیر کسی اسپیڈ کو روکے ہوئے، ایکسلریشن کو توڑے ہوئے، موشن میں خلل ایجاد کیے ہوئے، یہ کیا کرے گا، دوبارہ سے یہاں سے چلنا شروع کرے گا اور دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ آ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، در حقیقت یہی دائروی ایک سرکل ہے، ایک سرکولر لائف ہے، کہ جس میں انسان اپنا آغاز اللہ سے شروع کرتا ہے اور اس کا اختتام بھی اپنے پایان کی طرف تو ہوتا ہے، اختتام کی طرف تو ہوتا ہے، لیکن وہ پایان، وہ اختتام، وہ اینڈ جو ہے وہی اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اسی کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور دوبارہ سے وہ دوبارہ لوٹ کر اپنے معاد کی طرف آ جاتا ہے. معاد کو معاد کیوں کہا جاتا ہے قیامت کو؟ اس لیے کہ عود کی جگہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، واپس انسان جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے، اپنے حقیقت کی طرف آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو مثال کے طور پر میں نے بیان کی کہ مثلا یہاں سے اس نے سفر شروع کیا اور دور ترین نقطے تک آیا، اس کو قوس نزول کہا جاتا ہے. کہ اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے جو اس کا میکسیمم فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ جی وہ کہتا قوس نزول ہے، اور قوس صعود اس کو کہا جائے گا کہ جب وہ دوبارہ اپنے دور ترین نقطے سے اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف لوٹنا شروع کر دے گا. اس کو عرفانی اصطلاح میں قوس نزول اور قوس صعود. قوس نزول اسٹارٹنگ پوائنٹ سے دور ترین نقطے تک ہے، اور پھر دور ترین نقطے سے لے کر اس پوائنٹ سے لے کر اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف لوٹنا جو ہے وہ قوس صعود یا اونچائی یا بلندی کی طرف سفر کہا جاتا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کہتے ہیں کیوں قوس نزول کہا جا رہا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ ایک فورس ہے جو انسان کو پیچھے سے دھکا دے رہی ہوتی کہ جاؤ، ٹھیک ہے نا. نزول کا مطلب ہے کہ وہ آگے کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ حرکت اشیاء در قوس نزول مثل این است که از عقب رانده می شود. پیچھے سے ایک فورس ہوتی ہے جو اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں خدا کی طرف بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ تم اپنے نقطۂ آغاز تک پہنچ سکو. اور اپنے اس دور ترین نقطے سے یہاں سے لے کر یہاں تک قوس صعود ہے، یہاں پر انسان میل اور رغبت کے ذریعے سے آتا ہے. یہاں پہ عرفا یہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ابتدائی سالوں میں گزشتہ کہ جب ایام جوانی ہیں اپنے جسم کی قدر کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اسے اچھا کھانا کھلائے، اچھے لباس پہنائے، تاکہ لباس اور جسم سے متعلق جو اس کی جائز خواہشات ہیں اس میں عمل پیرا ہو چکا ہو، تاکہ جب وہ 35 سال 30 سال 40 سال کی عمر تک پہنچے تو اس کی جائز خواہشات، اس کی جنسی خواہشات، اس کی دیگر خواہشات جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہوں. اب یہاں سے جو ہے اب جسم نے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اب جسم کو آپ نے مضبوط کر لیا، اب جسم سے آپ نے کام لینا ہے، اب باڈی کو جسم کی جو باڈی اس سے کام لینا ہے، اب آپ جو ہے وہ ریاضت اور توجہ اور ان ساری چیزوں کے ذریعے سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جوانی میں ریاضت نہ کرے، انسان جوانی میں توجہ نہ کرے، عبادت نہ کرے، نہیں، یعنی وہ بھی ہیں، لیکن اصل کیا ہے کہ جسم کی حفاظت کرنی ہے تاکہ اس جسم کو آگے لے جایا جا سکے. کہ اگر آپ 80 سال کے پہنچے تو آپ کا جسم اتنا پاورفل ہو کہ وہ آپ کو نماز کے لیے کھڑا کر سکے، روزے کے لیے کھڑا کر سکے، یہ مراد ہوتی ہے یہاں پر. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے اصل کی طرف بازگشت ہے اور لوٹنا ہے وہ عشق سے عبارت ہے. یعنی اب جو انسان جو ہے ان ابتدائی 30 سالوں میں جو عبادت کرے گا اس کے اندر ایک عشق کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ عشق کا جذبہ جو ہے اسے تمام تھر تھکاوٹ کے باوجود، جاگنے کے باوجود اسے نماز شب کے لیے اٹھائے گا، اسے جو ہے روزے کے لیے بیدار کرے گا، اسے نماز کے لیے بیدار کرے گا. بالکل درود بھیجیے محمد و آل محمد. عرفا کہتے ہیں یہ میل اور رغبت، یہ توجہ اور شوق ہر انسان میں موجود ہے، تمام ذرات ہستی میں اور بالخصوص انسان میں بدرجہ اعلیٰ موجود ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر انسان کیوں نہیں آگے بڑھ پاتا جب موجود ہے؟ کہتے ہیں مادی خواہشات، مصروفیات، مشغولیات، ایکٹیویٹیز جو ہیں انسان کے راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی اس خواہشات پر کیا، اس کی جو الہی خواہش ہے، اس کی جو آگے بڑھنے کی خواہش ہے، اس پہ پردہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بس یہ بیداری جو ہے ایک چھپا ہوا ایک شعلہ ہے، جس کو عبد الرزاق کاشانی نے مناد السالین کے حاشی میں لکھا ہے، جمرت من نار المحبہ. یہ محبت کا وہ، محبت کی وہ چنگاری ہے کہ جو جس کے دل میں یہ محبت کی چنگاری ایجاد ہو جاتی ہے تو وہ حقیقت کو جواب دینے کے لیے، حقیقت تک پہنچنے بے چین ہو جاتا ہے. جہاں آپ بیٹھے ہیں اگر وہاں نیچے تھوڑی سی آگ روشن کیجیے، آپ ممکن ہے صحیح طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی ایسی چیز جو نہ ہموار ہو آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بیٹھ سکتے، چاہے جائے کہ کوئی آتش ہو. کہتے ہیں محبت جو ہے در حقیقت یہ جو بے چینی ہے کچھ کرنے کی، یہ جو لوگوں کو آپ دیکھ نماز شب لے اٹھ رہے ہیں، نماز میں توجہ کر رہے ہیں، آگے جلے بھاگے جا رہے ہیں، یہ نیک کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کیا، یہ وہ محبت کی آتش ہے، یہ وہ محبت کا در حقیقت وہ چنگاری ہے جو ان کے دلوں میں جل رہا ہے، کہ جو انسان کو کیا مجبور کر رہے کہ وہ چین و سکون سے نہ بیٹھے بلکہ حقیقت تک پہنچے. خواجہ عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ وحی الاجابہ، یہ جواب دینا ہے. لیکن جواب دینا خانقاہوں میں اور ریاضت خانوں میں اور معبدوں میں اور جنگلوں میں اور گھر کے کونوں میں بیٹھ کے نہیں، بلکہ عملی طور پر انسان جواب دے. ارادہ ہے وہ کیا ہے؟ جواب دینے کا، لبیک اللہم لبیک کہنے کا، کہ انسان آگاہی اور اختیار کے ساتھ حقیقت پر کی صدا پر لبیک. حقیقت کون ہے یہاں؟ حقیقت مرد وہ ندائے ربانی ہے، وہ خدا ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، کہ جس کا نور اللہ نور السماوات والارض، جس کا نور ہم تمام زمین و آسمان میں ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے. توجہ رکھیے گا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے مقناطیس یہاں رکھا ہو اور لوہے کی چیز کوئی ہو اور یہ اس کی میگنیٹک فیلڈ میں آ جائے تو یہ خود بہت کھینچے چلا آئے گا، بہت تیزی سے کھینچے گا. اگر یہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو سمجھ لو کوئی چیز، کوئی پاور ہے جس کو روک رہی ہے کہ تم اس مقناطیس کی طرف نہ بڑھو. کہتے ہیں انسان اور خدا کا رابطہ فطری طور پہ ایسا ہی ہے کہ انسان کو خدا کی طرف، اس کی ندا ربانی کی طرف دعوت پر لبیک کہنا چاہیے. یہ دنیاوی مشاغل، مصروفیات، ایکٹیویٹی، سرگرمیاں اور گناہ جو یہ سبب بنتا ہے کہ انسان جو خدا کی طرف نہ بڑھے. اسی لیے کہ وحی الاجابہ لدوائل حقیقت و ان، آگاہی کے ساتھ انسان حقیقت، حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ نور السماوات والارض ہے. اور اسی کو جو ہے وہ پہلا نقطہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور نقطہ لازم ہے، وہ یہ کہ ارادہ یہاں پر جس کو پہلی منزل کہا گیا ہے، یہاں پر در حقیقت کچھ اور منازل کا تذکرہ ہے کہ جن کو بدایات، ابواب اور معاملات اور اخلاق کا درجہ دیا جاتا ہے، اور جس کو اصطلاح عرفان میں یا عرفا میں اصول کہا جاتا ہے. یعنی وہ اصول، وہ پرنسپل کہ صرف ارادہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت انسان کو ان کی اتباع و پیروی کرنی چاہیے، اپنی پریکٹسز میں لانا چاہیے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت تک پہنچ سکے. اس کے بعد یہاں پہ وہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، مولانا رومی کا نئی والا قصہ. نئی کس کو کہتے ہیں؟ بانسری کو کہتے ہیں. بانسری کیوں دردناک ہوتی ہے؟ بانسری سے دردناک آواز نکالتی ہے کہ وہ اپنی اصل سے جدا ہوتی ہے. یہ ہم شاید پچھلے درس میں اس کو اشارہ کیا تھا، وہ یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا ہے. مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں کہا ہے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے ایک بانسری کی آواز ہے، جو اپنی اصل سے دور ہونے کی شکایت کر رہی ہے. بانسری جو دردناک آواز نکال رہی ہے، غمناک آواز، یہ اپنی اصل سے دور ہے اس لیے دردناک ہے. کہتے ہیں کہ ہر انسان جو اپنی اصل سے دور خدا تک نہیں پہنچا، اس کو بھی اتنا دردناک اور اتنا ہی غمگین ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اصل تک نہیں پہنچا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو لوٹنا ہے، یہ جو واپسی ہے، اس میں ایک احساس تنہائی اور جدائی ہونا لازمی ہے کہ میں اس تنہائی جدائی کو جو اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کے سوا ہے، ما سوا اللہ، اس کو ختم کروں اور دوبارہ اپنی ہستی کو، اس دنیا کو خلق کرنے والی ہستی کے بحر بیگرا میں اپنے آپ کو ضم کر دوں. اس کے بعد مختلف اشعار ہیں، اس کے بعد تمرین ریاضت ہے، انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ پھر اشعار میں جو ہے وہ پھر کافی گفتگو آگے نکل جائے گی. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کو ابتدائی کلام میں اگلی دفعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو اگلی منزل ہے تمرین ریاضت کی، اس کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.